وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ملیشیا کے دورے کی خبر سے شروع کریں گے, جو دونوں ملکوں کے درمیان نئے سرے سے روابط مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے. آگے چل کر ہم پاکستان میں افراط زر میں ریکارڈ اضافہ اور آخر میں آئیووا کوکس میں امریکہ کے ڈیموکریٹک امیدواروں کے درمیان مقابلے پر بات کریں گے. اور ہم ابتدا کریں گے عمران خان کے ملیشیا کے دورے پر, جس پر ہمیں جوائن کیا ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے. ان کے ساتھ اس وقت ہیں امریکہ سے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری. آگے چل کر ہم ترکی کا بھی ایک نقطہ نظر حاصل کریں گے. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کوالالمپور کے دورے کے دوران ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے بھی ملاقات کریں گے, جبکہ اس دورے کے دوران پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں تاحال ان معاہدوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. ملیشیا میں قیام کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 4 فروری کو کوالالمپور میں واقع انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں علاقائی امن و سلامتی کے موضوع پر گفتگو کریں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مضبوط تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار ہے. تاہم تجزیہ کار وزیر اعظم عمران خان کے دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں ہونے والی بعض اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے تناظر میں ملیشیا کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اس کا تعلق ایک تو اسی چیز سے ہے کہ پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی. انیشیٹو جب لیا گیا ہے اس وقت پاکستان تھا, لیکن جب کانفرنس ہوئی ہے پاکستان نہیں گیا, تو وہ ایک ڈیمیج کنٹرول وزٹ بھی ہے کہ جو اس سے ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی اس کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر ملیشیا جا رہے ہیں.
یاد رہے کہ دسمبر 2019 میں ملیشیا کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے بظاہر سعودی عرب کے تحفظات کی وجہ سے شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی. سعودی عرب کا خیال تھا کہ کوالالمپور کانفرنس اسلامی تعاون تنظیم کے متوازی اسلامی ممالک کا ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش ہے. تاہم ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اس تاثر سے اتفاق نہیں کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان کا ملیشیا کا یہ دوسرا دورہ ہے. اس سے قبل وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نومبر 2018 میں انہوں نے ملیشیا کا دورہ کیا تھا, جبکہ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے مارچ 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اس معاملے پر ہم سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر رئیس, یہ بتائیے, جیسے کہ ہم نے سنا کہ دسمبر 2019 میں جو ملیشیا نے دعوت دی تھی پاکستان کو اور اس میں عمران خان نے شرکت نہیں کی, حالانکہ ملیشیا چاہ رہا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کو متحد کرے اپنے تحت, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملیشیا کے ابھی وہی عزائم ہیں جو پہلے تھے, یا یہ فقط ایک معاشی سطح پر ایک ملاقات ہے؟
پیشر میں عزائم تو مہاتیر محمد صاحب اور ملیشیا کے وہی ہیں کہ مسلمان ممالک کو متحد کیا جائے اور متحرک کیا جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مقصد کے ساتھ جب ایک علیحدہ سے کوئی گروہ بنتا ہے مسلمان ممالک میں, تو پھر وہ تو تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. یہ موقف پاکستان کا اور غالباً عمران خان صاحب کا یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک علیحدہ سے گروہ بنایا جائے اور اس گروہ میں, اور جو سعودی عرب نے ایک گروہ بنا رکھا ہے OIC, جس میں کہ ملیشیا اور پاکستان اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں, کہ اس سے علیحدہ اگر بنا لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر مسلمان بلاک ایک متحد ہو جائے گا, مستحکم ہو جائے گا, اور کیا وہ اکٹھے مل کے پالیسیاں بنا سکیں گے, کوئی موقف اختیار کر سکیں گے جو اس وقت ہمارے سامنے چیلنجز ہیں؟ تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو اسی لیے اس غرض سے کہ پاکستان جو نئی تقسیم ہو رہی ہے کہ ایک طرف ملیشیا، ترکی اور ایران جو تینوں نان عرب ہیں اور پاکستان بھی ایک نان عرب ملک ہے، تو یہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں، اور انڈونیشیا بھی اس میں شامل تھا جو بعد میں نکل گیا، تو پاکستان نے میرا خیال ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ تقسیم میں نہیں گیا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے روایتی دوست ہیں عرب ممالک میں وہ بھی ان کی ناراضگی بھی پاکستان مول نہیں لے سکتا. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ایک عندیہ یہ دیا تھا کہ پاکستان شرکت کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا، اور یہاں پہ پہلے جو یہ باتیں ہو رہی تھی پاکستان میں کہ عمران خان کا جھکاؤ ملیشیا اور ترکی کی طرف ہے، تو وہ ایک غالب تاثر رہا کافی دیر تک، اور جس کے تناظر میں پھر پاکستان میں کافی بات چیت باتیں ہوتی رہی کہ آخر کوئی دباؤ تھا عمران خان پر، یہ پالیسی کیوں تبدیل کی گئی. تو یہ جو ایک پھر سے ایک فیصلہ تبدیل کرنا تھا، میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کی ساکھ ملیشیا کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی مہاتیر محمد صاحب کے ساتھ وہ کافی مجروح ہوئی ہے. تو اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ دورہ کیا جا رہا ہے، لیکن کس حد تک عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں.
اور ہم یہاں واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری کی طرف آتے ہیں. بخاری صاحب، آپ یہ بتائیے، اس وقت فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین ہے، ایسے میں اسلامی دنیا میں کون رہنمائی کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے؟
بہت شکریہ. رہنمائی کرنے کے لیے تو میرا خیال تیاری مطلب کس کی ہے؟ ویسے تو ایک لحاظ سے اگر جو مسلم امہ کی کسی نے نمائندگی کی ہے وہ تو ترکی کے صدر نے کی ہے، اور مہاتیر محمد بھی بولے ہیں. پاکستان کا جو سٹینڈ کم از کم وزارت خارجہ سے آیا ہے وہ کوئی بین ہے، اور عرب جو تین چار ممالک ہیں وہ کھل کے اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ عرب لیگ نے مخالفت کی ہے اور اب او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے، میرا خیال ہے جو پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی، کسی بھی مسئلے پہ مسلم دنیا کا سٹینڈ لینا جب تک مسلم دنیا کو اپنی قوت نہیں منوائے گی، اور جس کے لیے یہ کوشش ہو رہی تھی، دیکھیں او آئی سی ایک اس کی ہے، لیکن او آئی سی کے بارے میں صفر جمع صفر جمع صفر والا ایک تاثر ہے. تو اس میں اب یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پروفیسر نجم الدین اربکان صاحب نے G7 کے مقابلے میں D8 ڈیولپنگ 8 کا ایک نظریہ دیا تھا، اس پہ کتاب بھی لکھی ہے. وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں آئے تھے، مجھے وہ یاد ہے اس زمانے میں، اور انہوں نے اس پہ پوری تقریر بھی کی تھی. تو D8 کا ایک پورا نظریہ تھا کہ ڈیولپنگ 8 جو سارے مسلمان ممالک تھے کہ کس طرح وہ ایک بہت بڑا معاشی اور اکنامک بلاک بنا سکتے ہیں. تو ابھی بھی جو کوشش ہو رہی ہے، جو مجھے لگتا ہے، یعنی ممکن ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے اور پہلے بھی جو کہیں کہیں کہ ڈیمیج کنٹرول اور یہ، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ خواہش یہ ہے عمران خان کے ذہن میں بھی، اردوغان صاحب کے ذہن میں بھی، مہاتیر صاحب کے بھی، کہ اگر مسلم دنیا کا یعنی او آئی سی کے ساتھ ساتھ جیسے عرب لیگ ہے، جی سی سی ہے، کسی طرح کا کوئی اور اکنامک بلاک بنتا ہے، جیسے یو این او کے ساتھ اور بے شمار الائنسز ہیں، نیٹو بھی ہے اور یو ایس اے کئی ایگریمنٹ کرتا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، روس نے کیے ہوئے ہیں، تو اگر اس پہ اتفاق ہوتا ہے، جو میرا کوشش پاکستان کی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس پہ کوئی ناراضگی ہو جائے، اگر اتفاق سے ایک اکنامک بلاک ودن او آئی سی بنتا ہے اور وہ اپنی قوت منواتا ہے تو تب تو جا کے ایک مسلم دنیا کی سنی بھی جائے گی، ورنہ تو صرف وہ خواہشات ہیں، جس ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی دم نکلے.
بالکل بالکل. اس وقت ہم ترکی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈاکٹر فرقان حمید نے جوائن کیا ہے. یہ ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف بھی ہیں اور انکارا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فرقان، یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت ملیشیا گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر 2019 میں ملیشیا نے ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ اس وقت نہیں گئے. اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو تمام اسلامی ملک ہیں ان میں کون ایسا ہے جو قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس سلسلے میں ترکی کا کیا کردار ہے؟
دیکھا جائے تو ایکچولی ترکی سوچ جو ہے قاعدہ نے کردار ترکی ہی ادا کر رہا ہے. ترکی نے سوچ دیکھا ہوگا سعودی عرب کے خلاف جو ہے, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, ان کے خلاف اگر ایکشن لے رہا تو یا ان کے سامنے اوپر کا سامنے آ رہا تو ترکی ہی ہے. ترکی باقی اسلامی ممالک میں دیکھا ہوگا کتنی مذہب اقوام ہیں, ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے, ان کی نہ صرف مالی امداد کر رہا ہے بلکہ ان کی ہر طرح کی امداد کر رہا ہے. مالیہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ, سعودی عرب اور متحدہ امارات جو ہے اس وقت نام کی جو ہے اس وقت وہ آگے مدد کریں, لیکن صحیح معنی میں اگر سوچ دیکھا جائے تو ترکی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر نہ صرف امداد کر رہے بلکہ ان کا ہر طرح بھرپور ساتھ ہے. ترکی پاکستان کا تو آپ کو پتا ہوگا تھرو آؤٹ جو ہے ہمیشہ ہی تاریخ سے بڑے گہرے تعلقات چلے آ رہے ہیں, اور اس وقت خاص طور پر صدر رجب طیب ایردوان جو پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ بڑے مداح ہیں, پاکستان کو دل سے چاہنے والے ہیں, اور یہی وجہ کہ پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ آج جو ان کا ملیشیا کا اور ترکی کا اور پاکستان کا جو ملاب ہو رہا تھا جو کوئی سعودی عرب کی وجہ سے رہ گیا, میرا خیال ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہے 13-14 کو جب پاکستان جا رہے ہیں اس کو نئے سر سے پھر منظم کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ترکی کے بغیر اب جو ہے عالم اسلام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا اور نہ کر سکے گا. اگر ترکی اس وقت جو ہے عالم اسلام میں سب سے ابھرتا ہوا جو ستارہ جسے کہا جا سکتا ہے وہی ہے, اور وہی قائدانہ نہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. رجب طیب ایردوان سے پہلے جو اس قسم کی کبھی جو ہے انہوں نے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, لیکن جب سے صدر رجب طیب ایردوان جو ہے برسے کردار آئے ہیں اس وقت سے وہ عالم اسلام خارجہ کا مسئلہ ہے, فلسطین ہو یا رونگ یا مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا باقی کشمیریوں کا مسئلہ ہو, آواز اگر اٹھا رہا کوئی لیڈر دیکھا جائے تو وہ صرف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان. اس لیے جو ہے وہ میرا خیال یہی ہے کہ ملیشیا کے مہاتما محمد, پاکستان کے عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان تینوں مل کر جو ہے اس وقت کوئی قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں.
اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ بتائیے, عمران خان نے بلکہ ترکی کے رجب طیب اردگان کو دعوت دی ہے کہ وہ سی پیک منصوبے میں بھی شمولیت اختیار کریں, پاکستان اپنے آپ کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے قریب کے روابط ہیں, لیکن پاکستان نے کیا سوچا ہے کہ ان کا بھی کوئی اس سلسلے میں یعنی مسلم ممالک کو جمع کرنے میں کردار ہو سکتا ہے؟
حالیہ مہینوں میں ہفتوں میں کوشش کی ہے کہ جو جنگ کی جی کیفیت ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان وہ ختم ہو, اور پاکستان کا دفتر خارجہ اور وزیر اعظم صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی مثبت کردار ادا کیا ہے اور جو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو مروضی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر 3-4 ممالک ایسے ہیں جو مل کے مسلمان ممالک کو آگے لے جا سکتے ہیں, جن میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب ہے, مصر ہے, گلف ریاستیں ہیں, ایران ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ان کو ایک منیمم کامن ایجنڈے پر ایگری کرنا ہوگا کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو اقتصادی ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک میں کس طرح سے سرمایہ کاری کو کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, اور جہاں جہاں مواقع ہیں اس طریقے سے ہم مشترکہ منصوبے بھی ہم بنا سکتے ہیں, مارکیٹس کو اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے کیسے اوپن کر سکتے, اقتصادی ترقی پاکستان اور دیگر ممالک کا عالمی برادری میں قدوکات بڑھے گا, اور ساتھ یہ ہے کہ اقتصادیات ایک ایسا ایشو ہے جس پر کہ سب ممالک کے درمیان میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے, باقی رہے سیاسی اور سلامتی کے امور تو ظاہر ہے کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان ممالک میں نہ جنگ ہو, نہ وہ پراکسیز کا وہ استعمال کریں, نہ ایک دوسرے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں. یہ اس قسم کے قراردادیں بے شمار موجود ہیں, لیکن اگر کوئی کامن فورم ہو اور کوئی 3-4 ملک مل کے آگے بڑھیں تو یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن کو خیال نہیں کیا جا سکتا.
جی آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کچھ کالز بھی لیں گے, لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ملیشیا کے دورے کے بارے میں. ہمارے ساتھ لمز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہیں, ترکی میں ڈاکٹر فرقان حمید ہیں, اور یہاں امریکہ میں ڈاکٹر زاہد بخاری ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی چاغی سے کال آئی ہے صادق سنجرانی کی. جی جناب بات کیجئے.
جی باجی نتیجہ باجی کیسے خیریت سے؟
جی جی بات کیجئے.
باجی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب جو ملیشیا کے دورے پر گئے ہیں انشاءاللہ بہتری کے لیے گئے اور یہاں پر دو ملک کی حالت بہتر ہو جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ تو خود وہ جانتے ہیں لیکن انشاءاللہ بہتر وزیراعظم عمران خان صاحب. بہت شکریہ باجی.
ٹھیک ٹھیک. میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب. دو خیال سے عرض کر رہا ہوں جناب, 9/11 کے بعد مسلم دنیا بغیر چروائے کے ایک بھیڑوں کے ریوڑ کی مانند ہو گئی ہے. بس کسی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کا کوئی عالمی لیڈر نہیں ہے اور امریکہ ان کو متحد بھی نہیں ہونے دے گا, اس لیے مسلمانوں کی بہت بری حالت ہے. ان کا بہادر محمد
اور محمد شفا چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں اصل میں یہ 1.5 ارب مسلمان ایک پیج پہ ہیں, بدقسمتی سے ہمارے کوئی لیڈر نہیں ہے. تین لیڈر ہیں, اردوغان ہو گیا, ایران کا صدر ہو گیا, مہاتیر محمد ہو گیا. باقی جو جتنے ممالک ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے, یہ کشمیر پہ جتنا ظلم انڈیا کر رہا ہے, یہ یو اے ای سب دنیا کا سب سے بڑا مندر اس سے تعمیر کراتا ہے, سب سے اپنا اعزاز اس کو دیتا ہے. یہاں پہ چائنا سی پیل کھولتا ہے, وہاں جو سعودیہ اس کے ساتھ 75 ارب کا ڈالر کا وہ معاہدہ کرتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ کی بات سن لی. سید ادیب حسین شاہ راولہ کوٹ سے.
جی ادیب حسین شاہ بول رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وقت پہ نہیں ملائیشیا گئے, تو وہ لیٹر مین نے کہا تھا کہ وقت پہ بٹن دبانا چاہیے, تو میرے خیال میں اہم رول جو ہے مسلمانوں کو متحد کرنے میں ایران اور ترکی جو ہیں یہ کر سکتے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ سارے ویسے ہی چونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو وہ بغداد پکت بنا تھا تو ایک ہمارے پاکستان کے لیڈر سید حسین شاہ سہروردی نے کہا تھا کہ 0+0=0, اور ارے بڑے ناراض ہو گئے تھے, لیکن وہ زیرو آج بھی قائم ہے. یہ جو جی سی سی.
بہت شکریہ آپ نے اچھی بات کی. اور ظہور احمد ایبٹ آباد سے.
میڈم السلام علیکم. میں اردواز سے ویلی چمڈکا سے ظہور احمد بات کر رہا ہوں. اصل میں دو سال سے, یہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں عمران خان کی حکومت کی. عمران خان نے بڑے دورے کیے ہیں لیکن کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی. گھر میں گھر کو ٹھیک کریں تو کچھ ہو. مہنگائی زوروں پر, سب کچھ زوروں پر, جتنے بھی دورے کیے ہیں مجھے تو کچھ اس کا فائدہ نظر نہیں آیا.
ڈاکٹر زاہد بخاری آپ بتائیے. ایک کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ جس وقت عمران خان کو ملیشیا جانا تھا یعنی December 2019 میں, اس وقت نہیں گئے, کیا ابھی دیر ہو گئی ہے؟
میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے یہ مطلب ایک بڑا سطحی سا اندازہ ہے. یہ جو یہ مطلب بہت لمبی ذرا بات, اتنی جلدی نہیں ہوگا. یہ اتحاد اور ایک دم اس کا محسوس کرنا کہ بڑا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہو جائے گا, یہ تو بالکل ایک خواہش تو ہے, لیکن جب تک آپ اکنامیکلی اپنے گھر میں مضبوط نہیں ہوتے اور اکنامیکلی ایک بہت ہی مضبوط آپ گروپ نہیں بناتے. دیکھیں اربگان صاحب نے جو D8 کا دیا تھا بڑا سمپل فارمولا تھا کہ یہ جو 8 ملک ہیں یہ آپس میں ایک اختصاص حاصل کر لیں, کوئی ایک چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی میں اس میں اسپیشلائزیشن کر لے, سب اس کو آرڈر دیں, اس طرح ان کی ایک اکنامک بیس بنے گی اور اس بیس پہ پھر یہ G8 سے بھی مکالمہ کر سکیں گے. تو یہ جو ہے یہ جو ایک میٹنگ میں نہ جانا یا دو میں نہ جانا, لیکن میرا اتنے میچور ہیں یہ لیڈر, یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس طرح اگر آپ ایک کچھ مسلمان ملک مخالفت میں اتر آئیں تو اس اتحاد کا کیا فائدہ ہوگا. تو اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک اکنامک فرنٹ بنتا ہے اس طریقے سے کہ جس کی ایک قوت محسوس کی جاتی ہے, اور اس نے درمیان میں پاکستان کی بھی اکنامک صورتحال جو ہے بڑا اچھے توجہ دلائی, جب تک وہ بہتر نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بھی اتحاد یا کوئی بھی معاشی جو منصوبہ ہے یا آپس میں مل جل کا کوئی آئندہ کوئی پالیسی اختیار کرنا ہے وہ انہیں عمل اس پہ نہیں ہو سکے گا. تو آج اگر ترکی اور ملیشیا اگر بات کرتے ہیں اور ان کی بات میں تو قوت ہے, تو ان کے آپ اکنامک انہیں کیفیت میں تو دیکھیں نا, 325 ارب ڈالر کے تو تقریباً دونوں ممالک یا اس سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں اور انہوں نے اپنے عوام کا جو معیار زندگی بہت بڑھایا ہے. تو اگر اسی طرح جو پہلے بھی 7-8 ملکوں کے نام لیے گئے, اگر یہ ملک مل کے اپنا بھی طرز زندگی بڑھاتے ہیں اور وہاں پہ جو اخلاقی اصول اور ڈیموکریسی اور اس کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر ان کے بعد میں انشاءاللہ امپیکٹ بھی ہوگا. تو اس میں میرا نہیں خیال دیر سویر کا مسئلہ ہے یا بٹن کو صحیح وقت میں دبانے کا مسئلہ ہے, یہ تو چلے گا اور اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے, لیکن اگر یہ ذہن میں ہو یہ مشن اور یہ ویژن تو پھر بالآخر شاید ہمیں کوئی کامیابی بھی ملے.
ڈاکٹر فرقان, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی روابط ہیں, لیکن جب صدر اردگان پاکستان جائیں گے, آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ ہوگا ذہن میں تاکہ اسلامی بلاک کو متحد کیا جائے؟
جو وہ اس سلسلے میں کام کر رہے تھے, آلریڈی لوگوں نے ایک فوبیا, اسلامی فوبیا کے خلاف بھی ایک ٹی وی چینل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا, وہ اس کا بھی ہے عمل درآمد کریں گے. اس کو بھی میرا خیال جو ہے صدر رجب طیب اردوغان دورہ پاکستان کے دوران جو ہے اس کو عملی جامہ دینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تینوں ممالک جو ملیشیا, پاکستان اور ترکی, یہ مل کے جو ہے ایک نیا بلاک بنانے کی تجویز جو ہے یہ ابھی ڈیڈ نہیں ہوئی ہے, یہ آپ کو بتا دوں. اس پر جو ہے پیچھے کام ہو رہا ہے اور اس کو ہوتا ہے, سعودی عرب البتہ پریشر ضرور ڈالا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ اس بلکہ اس میں کئی ایک اور ممالک آئیں گے سب, ایک کو جب حقیقت حال کا آگاہ ہوتے جائیں گے ان کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ سعودی عرب اور باقی جو ہے عرب ممالک یہ کسی کام کے نہیں, پاکستان اور ٹرکی کی راہ میں یہ زور اٹکا رہے ہیں, یہ ملیشیا اور پاکستان کا ساتھ نہیں بننے دے رہے. تو وہ ساتھ دیگر جس میں انڈونیشیا بھی ہے اور دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں, وہ اس حقیقت کو جب دیکھیں گے تو وہ لازمی طور پر ہے پاکستان کا, ترکی کا اور ملیشیا کا ساتھ دیں گے. اور اس میں جو ہے خاص طور پر افریقی ممالک جو ہیں وہ اس وقت ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان, ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہے. اس منصوبے کو جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے ریفریجریٹر میں نہیں رکھنے دیں گے, اس کو جو ہے عملی جامہ پہنائیں گے. اور اسی مقصد کے لیے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان پاکستان کا دورہ کریں گے, اور اس وقت تک جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ملیشیا سے آ چکے ہوں گے, اور ملیشیا میں مہاتیر محمد سے جو کچھ بھی گفتگو کی ہوگی اس سے وہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان کو آگاہ کریں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. جی,
ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے انکارا یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر فرقان حمید, جبکہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس, اور یہاں امریکہ میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال پر, جہاں افراط زر اب بتایا جا رہا ہے جنوری میں 14% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے جتنی اب جنوری کے مہینے میں. اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بینکنگ کے شعبے سے وابستہ شاہد حسن صدیقی جوائن کر رہے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے ایک ترجمان افتخار چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مہنگائی کے معاملے پہ ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے. آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. تو آئیے ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں افراط زر اور یہ کہ مہنگائی کتنی بڑھی ہے پاکستان میں. خبر پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
پاکستان میں جنوری 2020 کے اختتام پر مہنگائی کی شرح مزید 2% بڑھ گئی ہے اور اب یہ شرح گزشتہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری میں بھی سب سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں گندم، آٹا، چینی، گڑ، کھانے کا تیل، پھل اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق شہری علاقوں سے زیادہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح نوٹ کی جا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ماہ بھی یہ شرح زیادہ ہی رہنے کی امید ہے، جس کے بعد اس میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ معاشی تجزیہ کار منیر افضل کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قیمت کم ہونا تھی۔
مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے انفلیشن ہائی رہے گی، اس کے بعد نیچے کی طرف آئے گی۔ یہ جو انفلیشنری ویو چل رہی ہے آج کل، پیک جو ہے شاید یہی ہوگا، لیکن اب اس میں بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فردر ہمیں کوئی شاک فوڈ پرائسز کے کوئی میجر شاک نہ نظر آئے۔
ادھر دوسری جانب رواں سال کے پہلے مہینے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے ٹارگٹ سے 100 ارب روپے کم ٹیکس وصول کیے، جس کے بعد اب حکومت کو ریونیو کلیکشن کی مد میں 380 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ تاہم یہ وصولیاں گزشتہ سال یعنی 2017-18 کی نسبت 16% زیادہ بتائی جا رہی ہیں۔ معاشی تجزیہ کار منیر افضل کے مطابق حکومت کے پاس ریونیو بڑھانے کے لیے اب ٹیکس بڑھانے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، جبکہ اخراجات میں بھی اس سے زیادہ کمی کا امکان بھی نظر نہیں آتا، اس لیے حکومت کو ریونیو بڑھانے کے لیے نان ٹیکس راستوں کو اپنانا ہوگا۔
آئی تھنک ٹیکس کی طرف نہیں جانا چاہیے نا، نان ٹیکس ریونیو ان کے پاس ہے ایونیو کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف زیادہ فوکس کر لیں یا ایکسپینسز کنٹرول کریں، ایکسپینسز انفارچونیٹلی کنٹرولیبل ہے نہیں۔
مہنگائی اور قرضوں کی وصولی میں مسلسل اضافے اور ریونیو کلیکشن کی کمی کی رپورٹس پر فی الحال حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور ہم بینکنگ کے شعبے سے وابستہ اور بلکہ بینکنگ پر تحقیقات کرنے والے معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی سے ابتدا کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، یہ بتائیے، یہ جو رپورٹ آئی ہے اور اخبارات میں بھی یہ خبر ہے کہ افراط زر اس وقت 14% سے زیادہ بڑھ گئی ہے جنوری کے مہینے میں، جو کہ پچھلے 12 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، بنیادی وجہ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ 16-17-18 جو 3 سال تھے پاکستان کی اس حکومت سے آنے سے پہلے، اس وقت افراط زر لگاتار 3 برسوں میں 4% سے کم تھا، اب یہ جو 14.6% ہے، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کی جو نرخ ہمارے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتائے ہیں کہ دیہی علاقوں میں 24% تک یہ پہنچ گیا ہے۔ اب اس کی وجوہات اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو بیڈ گورننس ہے، ٹیکسوں کی استحصالی پالیسی ہے جسے ایف ڈی آر کے چیئرمین نے ایکسٹورشن کہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شرح سود میں غیر ضروری اضافہ، روپے کی قدر میں غیر ضروری کمی، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ عوام پر اور طاقتور طبقوں کو مراعات، بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور گندم اور چینی کا بحران، جس میں گندم کے بحران میں تو بالکل واضح ہے اس حکومت کے بڑے اہم جو یا پارٹی کے بڑے اہم لوگ ہیں وہ مبینہ طور پر ملوث ہیں، اس کے کافی شواہد ہیں۔ تو یہ صورتحال، یہ بنیادی ہے جس کی وجہ سے افراط زر بڑا ہے۔ مگر اس کا اگر میں آپ اجازت دیں ایک جملہ اور بتا دوں کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ تباہی بہت بڑی ہوئی تھی، تو اس وقت جو تھا افراط زر 13.7 تھا، اب اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ بڑا حیران کن بات ہے کہ یہ بیڈ گورننس اور یہ اسپیشلی پالیسیوں کا واضح نتیجہ ہے، جس وجہ سے 22 کروڑ عوام بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، معیشت کی شرح نمو سست ہو رہی ہے اور جو ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اب اجیرن ہو گئے ہیں ان کی پریشانیاں، اور وہ ان کا جمہوریت سے اعتبار جو ہے اٹھتا جا رہا ہے۔ تو بنیادی وجوہات یہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔
اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے ایک ترجمان افتخار چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور چودھری صاحب، شاہد حسن صدیقی جو ماہر ہیں معاشیات کے، کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے میں کیونکہ 14% سے بھی زیادہ افراط زر بڑھ گیا، 24% وہ کہتے ہیں دیہی علاقوں میں بڑھ گیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے جس طرح سے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں؟
شاہد صاحب کی باتیں میں نے پوری طور پر تو نہیں سن سکا، لیکن جو آپ نے مجھے بریف کیا اس سے اندازہ ہوا کہ شاہد صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ ایک جانب دارانہ تجزیہ ہے۔ شاہد صاحب سے توقع کی جاتی تھی کہ یہ ہمارے معیشت ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کی جو کمزور صورت حال ہے اس کے اسباب بھی اسی طرح بتائیں گے جو حقائق پر مبنی ہے. جہاں تک ان کا خیال ہے کہ ہماری بیڈ گورننس ہے اور گندم کا بحران جو ہے ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, تو میں ان سے اسی موکر چینل کے بفضات سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ ہمارے کون سے ایسے لوگ تھے جو گندم اسکینڈل میں اور آٹے کے بحران میں وہ خود انوالو تھے. ویئر ایز آپ یہ دیکھیے کہ سندھ میں جو بہت بڑے گودام تھے, سرکاری گودام جہاں پہ سرکاری سطح پہ چیزیں گندم خریدی گئی تھی, اس کو ریپلیس کیا بوریوں میں گندم کی بجائے مٹی نکلی. تو یہ ایک دم جب وہ گیپ آیا, دو ہی صوبے ہیں جو پاکستان میں گندم زیادہ وہاں اگتی ہے, ایک تو سندھ ہے اور ایک پنجاب ہے. اب سندھ کا جو اگر گندم میں اس طرح کا بڑا اسکینڈل جو سامنے آیا ہے وہ اوور آل پاکستان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. ویئر ایز دیکھیں کہ پنجاب میں جو گندم ہے یہ سرکاری نرخوں پہ جو خریدی گئی اور باردانہ اور بوریاں جو ہم نے مہیا کی اپنے کاشتکاروں کو کسانوں کو, یہ بہترین نرخوں پہ خریدی گئی اور کوئی کسی قسم کا بحران نہیں تھا. ہوا یہ کہ یہاں ہمارے جب کے پی کے میں وہ گندم بھیجی گئی تو وہاں سے افغانستان سمگل ہوئی کنٹینر کے تھرو, اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی ایک چیز میں انوالو تھے کہ وہ پاکستان کی جو گندم ہے وہ افغانستان بھیج رہے تھے بغیر کسی ریکارڈ کے اور ٹیکس کے اور اس طرح کی چیزوں کے. اب یہ ہمارے اوپر میں حیران ہوں کہ یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ یہ اسباب جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے. ہاں اگر شاہد صدیقی صاحب یہ ثابت کر سکیں کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کا ہماری پارٹی کا کون سا فرض انوالو تھا کہ جس نے اسٹاک کی گندم اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس میں کمی آئی. ویئر ایز ہم نے بہت اچھے طریقے سے آٹے کے بحران کو نپٹا, اور دوسرا جو بحران جیلی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہے چینی کا بحران. اب چینی کے نام سے جیسے ہی بات ہوتی ہے تو یہ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر. ویئر ایز جہانگیر ترین کی دو ملیں ہیں, باقی تو زرداری اور یہ میاں خاندان کی یہ ملیں ہیں, تو انصاف کرنا چاہیے. اچھا جو ہمارے معیشت ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ انصاف کریں کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے.
صدیقی صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں. جی
جی سوری صاحب نے کچھ باتیں تو بالکل صحیح بتائی ہیں, لیکن ان کے ایک بڑے اہم وزیر ہیں, بہت پاورفل وزیر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو مافیا ہے وہ تو کیبنٹ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بیٹھے ہیں ٹیکنوکریٹس. اب ٹیکنوکریٹس کا لفظ استعمال کر دیا تو کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی وہ ہے وہ دودھ پی سے بچے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس ان کو جو ہے وہ بتائیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے, تو مافیا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ شوگر کے سلسلے میں. دوسری بڑی اہم بات یہ کہ جب گندم کا بحران آیا تھا تو جہانگیر ترین صاحب نے اعلان کیا کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے. اس وقت تک اقتصادی رابطہ کمیٹی کی نہ میٹنگ ہوئی تھی نہ انہوں نے فیصلہ کیا. جب انہوں نے یہ فیصلے کا اعلان کر دیا اس سے اگلے دن جو ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس سے سوالات پیدا ہوئے. ایک تو یہ بات آ گئی, دوسرے اپنے منسٹر نے یہ بات کہہ دی ہے اور ایک دوسرے منسٹر نے کہا ہے کہ جی اس پہ تحقیقات جو ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ہیں, وہ ان کے اپنے وفاقی منسٹر ہیں. اس بات جو ریکارڈ پر ہے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس بات کے, اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب چینی کا بحران ماضی میں آیا تھا 2005 میں تو جہانگیر ترین صاحب اور ہمایوں اختر عادل صاحب یہ دونوں منسٹر تھے اور کامرس منسٹر نے ایک سمری سبمٹ کی تھی کہ فصل خراب ہو گئی ہے آپ فوری طور پر ہمیں چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ عالمی منڈی میں چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا جی کہ یہ دونوں آدمیوں سے میں ڈسکس کروں گا, حالانکہ وہ دونوں جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے ای سی سی میں ممبر تھے, اور دو مہینے تک اس کو پینڈنگ ڈالا گیا. اس زمانے میں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ان دونوں حضرات نے, اور جو نام انہوں نے دیے زرداری صاحب نے بھی نواز شریف صاحب نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اور ان دونوں حضرات نے بھی کیے ذخیرہ اندوزی, کئی سو ارب روپیہ کما لیا. اور جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی سب امپورٹ کیا گیا. تو یہ تو دستاویز ثبوت ہے, ECC کے منٹس موجود ہے جو میں نے بتایا. اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہو رہی تھی, لیکن چونکہ ان کے دو منسٹر نے خود کہا ہے کہ ہمیں سوالات کے جوابات نہیں مل رہے, اور تحقیقات اگر ایف آئی اے کو دے دی تو پھر تو کچھ بھی نہیں سامنے آئے گا. یہ تو کوئی اعلیٰ سطح پر پارلیمنٹرینس ہو, معزز پارلیمنٹرینس, وہ دیکھیں کہ گندم کی جب فصل اکتوبر 19 میں ہمیں پتا تھا, حکومت کو پتا تھا کہ فصل خراب ہو گئی ہے, اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس کو ایکسپورٹ نہ کریں, تو اس وقت امپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں پنجاب میں کہ ہمارے پاس تو سرپلس گیہوں ہے, اور لسن جو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو پھر امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر شارٹیج نہیں تھی اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ مارچ میں فصل آنے والی ہے؟ یہ دو منسٹر ان کے کہہ رہے ہیں خود, تو میں نے تو ان کی بات سے بات آگے بڑھائی تھی اور میں اس کا قائم ہوں.
اچھا, ان کو بھی ہم موقع دیتے ہیں, لیکن کیونکہ کالز بھی آئی ہیں تو کالرز کو بھی سنتے ہیں. جاوید قائم خانی سندھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ گندم باہر سے منگائیں گے, ابھی ہمارے پاس بمپر فصل تیار ہو رہی ہے, تو ہم پھر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے سال کتنا ہوگا کہ ہمارے سے کوئی گندم لینے والا ہی نہیں ہوگا, گندم بھیجوا نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد مہنگائی کی تو یہ حالت ہے کہ چینی آٹے کی بات نہیں ہے, آپ دالیں اٹھاؤ, سبزیاں اٹھاؤ. ایسی پہلے بھی حکومتیں چینج ہوئی ہیں, لیکن ایسی تباہی, ایسی مہنگائی کبھی آج تک نہیں ہوئی جو انہوں نے مہنگائی کی. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بہت ہی برا حال ہے.
اور لیا سے محسن علی.
السلام علیکم نفیسہ بھائی.
وعلیکم السلام.
جی, تمام پینلسٹ کو سلام, اور میں ڈاکٹر شہد حسن صدیقی صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور اپنے معزز مہمان جو افتخار صاحب ہیں ان سے ایک سوال بھی کرتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جو ہے نا, مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے, اور اب ہمارے ہاں ادھر ایک کرپشن کرنے کا ہر وقت رونا روتے ہیں, لیکن جہاں پہ لیا میں لاکھوں روپئے چیف منسٹر صاحب کے آنے کی آمد پر لگ گئے, اشتہارات پر, پیناپلیکس پر, غریب بیچارے رو رہے ہیں, ان کا مہنگائی سے برا حال ہے. تو یہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, یہی جو پیسے ہیں یہ کسی غریب کو دے دیتے تو چلو ثواب بھی ہوتا. جب چیف ریلی,
شکریہ, آپ کی بات سن لی. طارق چختائی چونیا سے. جی جی جی
جی, السلام علیکم. محترمہ, پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ لاہور ڈویژن میں یہ جو ہے ریڈیو پر وائس آف امریکہ کی نشریات کی وائس کوالٹی وہ ٹھیک نہیں چند دن سے, ذرا مہربانی فرمائے. اور دوسری میری بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے بہت زیادہ, لیکن پاکستان کو اس وقت خود ساختہ جو چند مافیا ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے. گندم کا بحران آٹے کا ہوا اور اب ٹھیک ہوا ہے, اب چینی کا بحران چل رہا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, یہ منسٹر صاحب ہیں وہ حکومتی امیدوار, اس کے بعد ان قریب آئے گا گھی کا بحران. یہ وہ مافیا ہیں جن کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اس وقت ملک کو, اور یہ گڈ گورنر اگر ہو تو کم از کم ان کو پکڑنا چاہیے, یا ان کے کم از کم ان کا محاسبہ ہونا لازمی ہے.
شکریہ. کرک سے ہمیں کال کیا ہے عباس نے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ پی ٹی آئی کے نمائندے سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس نے خود اقرار کر لیا ہے کہ کابل سمگل ہوئی تھی, سمگلنگ کو روکنا کس کام ہے.
اور ظہور احمد نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے.
جی میڈم, السلام علیکم. میں نے پہلے بھی کال کیا, اصل مسئلہ یہ ہے یہ جو منسٹر ہیں, ایک تو لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ایک مہنگائی زیادہ ہے, دوسرا مذاق کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو سب پتا ہے کہ برال حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں یہ حکومت کے متعلق. وہ شعر اتنا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلے میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا, بڑا سنتے تھے, اب یقین جانے حکومت نام کی یہ سیدھی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں.
اس وقت ہم افتخار چودھری کو موقع دیتے ہیں کہ جو کالرز نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دیں. جی
دیکھیں جی, میں معزز کالرز کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ عوام الناس کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہر دور میں لوٹتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے لوٹنے والے کون ہیں. دیکھیے, ایک آرگنائز مافیا کی بات کی گئی, پہلے کہا گیا جی کہ گندم کا بحران آیا ہے, اور اس کے بعد چینی کا آئے گا, اور پھر گھی کا آنے والا ہے. پریکٹیکلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ٹنوں گندم موجود تھی, کہ صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی کے ڈر سے جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ گندم کا بحران آنے والا ہے, اس وقت گورنمنٹ پیرلل ایک نیوز دیتی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے, گندم نے بائی ایئر نہیں آنا, گندم نے جہاں سے چلنا ہے وہ ایک وقت لگے گا, ڈھائی سے تین ہفتے منیمم ہوتے ہیں. تو ذخیرہ اندوز کو یہ ایک ڈر ہے کہ بھائی اتنے ٹن, اتنے ہزار ٹن گندم آ رہی ہے تو میں اگر سٹور کروں گا تو میں مارا جاؤں گا. اسی طرح کوئی بھی یہاں پہ بحران نہیں ہے. ان بحرانوں کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو لٹیرے لوگ تھے جن کے پاس ایک بھی مل نہیں ہوتی تھی, اور پھر انہوں نے لوگوں سے زبردستی گنڈا گردی کر کے ملوں کی ایک لائنیں نکال لی. ایک اور میڈیا نے پرسپشن یہ دیا کہ ہر چینی شوگر مل کے پیچھے وہ جہانگیر ترین ہے, ویئر ایز میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جہاں جتنے پاکستان میں ملے موجود ہیں اس میں جہانگیر ترین اونرشپ اس کی 10% سے زیادہ نہیں ہے, باقی ساری زرداری اور میاں خاندان کی ہے. اب یہ لوگ اگر بیٹھ کے لندن میں ان کی اور نہیں چلتی تو یہ بحران اور فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر اس طرح کا کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ ڈالر کو جیلی ایک مقام پہ رکھا گیا, اور جب ہم نے ڈالر کو اوپن مارکیٹ میں کھلا چھوڑا روپے کے مقابلے میں تو ہمارا روپیہ بہت کمزوری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا نظر آیا, لیکن اب یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ باہر سے بہت زیادہ آ رہی ہے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً ختم ہونے کا ہے, جتنی بھی مالیاتی ادارے ہیں ورلڈ بینک لے لیں, IMF لے لیں, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس لے لیں, ساری چیزیں ہماری فیور میں جا رہی ہیں. اب آ گیا ریلیکس. قوم کو 7.5 ارب روپے کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے تھرو سبسڈی دی ہے ان غریبوں کو, جن غریبوں کے ساتھ یہ بیٹھنا نہیں گوارا کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کی طرف قدم بڑھایا, 70 لاکھ خواتین کو ان کو امدادی رقوم دینے کا بندوبست کیا, اور بینکس کے تھرو الیکٹرانک تھمب امپریشن کے تھرو ان کو پیمنٹ ملیں گی. یہ وہ حکومتیں ہیں کہ جن کا اپنا کردار یہ رہا ہے کہ یہ لوٹتے رہے اس ملک کو, ان کے سرکاری افسران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوٹتے رہے, اب ہم نے ان کو ننگا کیا اور شفاف طریقے سے ہم سامنے آ رہے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, آپ مانیٹری فرمیشہ صدیقی صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کی جتنی بھی رپورٹس دیکھیں ہماری فیور میں, یہ غریب عوام جن کی باتیں ہم سن رہے ہیں اس وقت, ہم اس وقت پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے لوگوں کا, لیکن اب ریلیف دینے کا وقت آ گیا, اب لوگوں کو ریلیف مل بھی رہا ہے.
شاہد صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, لہٰذا اگر جواباً آپ کچھ کہنا چاہیں 2 منٹ میں.
جی میں اللہ کا جو پسندانہ باتیں کچھ کی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن بنیادی بات یہ کہ سپورٹ پروگرام وغیرہ جو آتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کی جیب سے نکل جاتا ہے, کیونکہ آپ نے پیٹرول پر 35 روپے لیٹر کم کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر پاکستان کی تاریخ میں قومی دولت لوٹنے والوں کو جتنی مراد اس حکومت نے دی ہے دنیا میں کہیں نہیں دی گئی, اور پاکستان میں نہیں دی گئی, 1.5% ٹیکس دے کے 1.5% لے کے ایک بلڈنگ خریدی چوری کے ڈاکے کی پیسے کی, اس کو معاف کر دیا, جس قسم کے جو طاقتور طبقوں کو نوازنے کے ہیں فیصلے وہ غلط ہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اتنا, اور اس کا بوجھ عوام پہ ڈالنا, یہ اگر پالیسی بدل دیں تو جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں بہت سی باتیں اسی طور پہ صحیح ہیں, لیکن فیصلے میں وہ باتیں نہیں آ رہی ہیں, تقریروں میں آ رہی ہیں, لیکن جو کیبنٹ ہے اور جو دوسری 5 پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہیں روز ایک نیا مطالبہ پیش کر دیتے ہیں, جو سیاسی مطالبات تو عوام کچھ لے جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا, اور معیشت سلو ہو رہی ہے. صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ میں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے, موڈیز نے کوئی اچھی رپورٹ پاکستان کی نہیں دی, IMF نے کوئی اچھی رپورٹ مستقبل کی نہیں دی, ورلڈ بینک نے کوئی اچھی رپورٹ مستقبل کی نہیں دی, کچھ باتیں انہوں نے اسٹیبلائزیشن کی ہیں جو کہ IMF کے قرضے کے بعد ہوتی ہیں, لیکن اس قسم کی باتیں جب آپ دیکھیں گے پوری رپورٹ پڑھیں گے تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے استحکام کو جو لوگ جو ہے اس قسم کی لوٹ مار کر رہے ہیں ان سے خطرہ ہے, بہت خراب رپورٹس ہیں. تو اگر یہ پڑھ لیں اور چودھری صاحب کی چیزیں پازیٹیو تھنکنگ ہے, حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ پوری پڑھ کے پالیسیاں بدل دیں اور منصور پہ عمل کریں عمران خان صاحب کا, جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, جس سے 100% انحراف کیا گیا ہے, تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی ایک سال میں, اور مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, لیکن اس پالیسی کے تحت کچھ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ، کیونکہ شاہد حسن صدیقی صاحب جو ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں بینکنگ کے شعبے میں اور معاشیات کے ماہر ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی حکومت کے ایک ترجمان افتخار چودھری، آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ، جہاں اس سال کی آخر میں انتخابات کے لیے تیاری ہو رہی ہے. آج کا دن بہت اہم ہے انتخابی حوالے سے، کیونکہ آیووا کی ریاست میں اس وقت ایک کوکس ہو رہا ہے، یعنی کہ جو صدارتی امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ جمع ہوئے ہیں اور ان کا میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. یہ ایک پہلا مرحلہ ہے اور آگے چل کر اس طرح کے دیگر کوکسز ہوں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کون چنا جاتا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر عوام کی بات کرنے والے برنی سینڈرز کافی آگے نکلے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس، جو ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. خبر پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر.
ایسا لگتا ہے گویا کوئی موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، جیسے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. دراصل یہ ورماؤنٹ کے ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز کی انتخابی مہم کی ایک تقریب ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ارکان صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان میں چار ممتاز امیدواروں میں سے ایک برنی سینڈرز بھی ہیں. اتوار کے روز اس تقریب میں ہر طرف موسیقی تھی، سینڈرز کے جھنڈے لہرا رہے تھے، مگر خود سینڈرز وہاں موجود نہیں تھے. وہ دیگر امریکی سینیٹرز کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں شریک تھے. ان کے ساتھ دیگر صدارتی امیدوار ایمی کلوبیچر، الزبتھ وارن اور مائیکل بینٹ بھی تھے، اور اسی وجہ سے انہیں آئیووا میں انتخابی مہم چلانے کا وقت نہیں ملا. ٹیموتھی ہیگل یونیورسٹی آف آئیووا میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں
In Iowa, we like to see the candidates. That we like to see them a lot. In fact, that's the joke, both here and in New Hampshire, that they can't decide on a candidate.
آئیووا میں ہمیں امیدواروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، بلکہ ہم انہیں یہاں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اکثر لوگ یہاں اور نیو ہیمپشر میں مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے امیدوار کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک آدمی سے چار پانچ مرتبہ پوچھ نہ لیں.
اور اس وقت وی او اے ٹی وی کی نمائندہ نیلوفر مغل وہاں آئیووا میں موجود ہیں، اور نیلوفر مغل، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کون کون سے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار آئیووا پہنچ گئے ہیں اور کس کا کیمپ آپ کو زیادہ بھرا ہوا نظر آتا ہے اور زیادہ مستقبل میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟
شکریہ رفیسہ. اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر اور میں یہ دیکھ رہی ہوں تقریباً سارے امیدوار جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، 12 امیدوار ہیں، وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. 12 میں سے جو ہیں مرد، 9 مرد امیدوار ہیں اور 3 جو ہیں خواتین امیدوار ہیں. اور ابھی ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ورمونٹ کے جو سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، وہ اس وقت ٹاپ پر ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے یہاں زیادہ سپورٹرز ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو اوباما دور کے نائب صدر جو بائیڈن، وہ بھی اس وقت سیکنڈ نمبر پر ہیں. اور تیسرے نمبر پر خاتون امیدوار ہیں الزبتھ وارن، ان کے یہاں پر کافی سپورٹرز دکھائی دیتے ہیں.
علی اکبر مرزا، آپ بتائیے، آپ برنی سینڈرز کے حامی رہے ہیں، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آئیووا کی ریاست کی کیا اہمیت ہے؟ اگر فرض کیجئے آج شام تک نتائج دکھاتے ہیں کہ برنی سینڈرز کامیاب ہوتے ہیں جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے، تو یہ ان کے لیے کتنا اہم ہوگا کہ انہیں نامزد کیا جائے گا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے؟
جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بات کہ کیونکہ یہ کاکس ہے اور یہ شروع شام کو 7 بجے ہوگا, تو دن میں کوئی پولنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے, یہ شام کو 7 بجے کاکس شروع ہوگا, تو رات کے 10 بجے کے قریب جا کے اس کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہوں گے. یہ پہلا اسٹیپ ہے ظاہر بات ہے ڈیموکریٹک پرائمریز کا, اور اس کے بعد جو ہے ایک دم تیزی آئے گی 11 فروری کو نیو ہیمپشر کی پرائمری, اور اس کے بعد 3 مارچ کو سپر ٹیوزڈے ہوگا جس میں کوئی 10 اسٹیٹس جس میں کیلیفورنیا بھی شامل ہے ان کا جو ہے وہ وہاں پر ڈیموکریٹک پرائمریز اور کاکسز وغیرہ ہوں گے, جیسے نواڈا میں کاکس ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آئیووا کی اپنی اہمیت ہے کیونکہ یہ سب سے پہلا مقابلہ ہوتا ہے. 2016 میں بھی برنی سینڈرز نے یہاں پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے تھے, اور اس وقت بھی پولز تو یہی دکھاتے ہیں کہ برنی سینڈرز کی پوزیشن بہت مضبوط ہے, لیکن پولز بہرحال پولز ہوتے ہیں, اصل چیز جو ہوتی ہے وہ لوگوں کا باہر نکلنا, لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے کر آنا, اور اسٹریٹجی کیا استعمال ہوتی ہے خصوصاً کاکس کے سلسلے میں, کیونکہ کاکس میں لوگوں کا لوگ ووٹ ڈال کے کہیں نہیں جا سکتے, اپنے گھر ان کے محلے میں نہیں ہوتے, اس طرح کے پولنگ بوتھ سارے دن کھلے رہے, یہاں پر شام کو 7 بجے جانا ہوتا ہے, فارمز بھرنا ہوتا ہے, رجسٹر کرنا ہوتا ہے, پھر اپنے وہاں پر ایک پورا ٹیکنیکل پروسیجر ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ 15% کے تھریش ہولڈ نہ حاصل کر سکے, وہ 15% ووٹ نہ حاصل کر سکے اس پریسنٹ کے, تو پھر بارگیننگ ہوتی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں کسی اپنے چوائس نمبر 2 کے کینڈیڈیٹ میں شامل ہو جائیں. تو ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے, ڈیلنگ بھی ہوتی ہے, بارگیننگ ہوتی ہے, ایک پورا مرحلہ ہے. تو رات کے 10-11 بجے تک امید ہے کہ کچھ صورتحال سامنے آئے گی, اور اس کے بعد کیونکہ پرائمریز بڑی تیزی سے ہوں گی, میں نے جیسا کہ کہا کہ 11 فروری کو نیو ہیمپشر کی پرائمری, پھر اس کے بعد نارتھ کیرولائنا اور سوری ساؤتھ کیرولائنا, اور پھر اس کے بعد نواڈا کا کاکس, اور پھر 3 مارچ کو جو ہے وہ پوری کوئی 10 اسٹیٹس میں جس میں کیلیفورنیا بھی شامل ہے پرائمریز ہوں گی. تو یہ فیصلہ 3 مارچ صورتحال بالکل کلین آ جائے گی سامنے کہ کون ڈیموکریٹک پارٹی کا فرنٹ رنر اور نامنی بنے گا.
نیلوفر مغل, آپ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو ہلری کلنٹن ہیں, جو ایک چند سال پہلے صدارتی امیدوار تھیں ڈیموکریٹک پارٹی کی, انہوں نے بعض منفی باتیں کی برنی سینڈرز کے بارے میں, اس سے کیا نظر آتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جسے کہتے ہیں اعتدال پسند ونگ اور جو پروگریسو ونگ ہیں وہ کچھ منقسم ہیں؟
نہیں, ان میں سے بعض جو ہے جیسے برنی سینڈر ہو گئے یا جو الیزبتھ وارن ہے, ان کی زیادہ جھکاؤ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ اس وقت نوجوانوں کو ان کے لیے جو اصلاحات ہیں یا ان کے لیے جو کس قسم کا فیور لے کر آ رہے ہیں, تو نوجوانوں کے پاس وہ کل بھی گئے, انہوں نے وہی باتیں دہرائیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کا ووٹ وہ حاصل بھی کریں. تو منقسم بہت کم ہی ہیں, زیادہ جڑ رکھے امیدوار ہیں. اگر مسلمانوں کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ اسلام فوبیا کے خلاف ہیں, اور یہاں پر زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ فیور کر بھی رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو. تو منقسم ان میں میں نہیں کہوں گی کہ ہاں, پالیسیز کے حد تک بہت بڑی بڑی پالیسیز جو ہیں وہ تو ان کی سیم ہے, بہت کم پیمانے پر ایسا ہے کہ ان میں کچھ منقسم نظر آتا ہے.
نہیں, سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن جسے کہتے ہیں نا وہ زیادہ ماڈریٹ کہلاتے ہیں ڈیموکریٹس میں, کیا ان کے درمیان اور جو پروگریسو ہیں برنی سینڈرز کی کیمپ کے, وہ آپس میں منقسم ہیں؟
یہ ابھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر کتنا منقسم نظر آتے ہیں, لیکن ہاں, بڑی جو پالیسیز ہیں ان میں تھوڑا بہت ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو ڈیموکریٹک پالیسیاں ہیں ان میں کچھ بڑا اختلاف ہے.
جی ہاں, اور اگلے چند ہفتے بہت ہی اہم ہوں گے, جیسے علی اکبر مرزا نے بتایا. ہم اس پورے مہینے پر بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ہی وی او اے ٹی وی کی آئیووا میں نمائندہ نیلوفر مغل, جبکہ برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا بھی ہمارے ساتھ تھے. اس پروگرام کے انجینئر تھے آڈریس ریگس, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ڈیموکریٹس کو توقع ہے کہ آج 3 فروری آئیووا میں ہونے والے کاکسز میں بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکہ میں یہ مرحلہ سیاسی پارٹی کی جانب سے کسی ایک صدارتی امیدوار کو امریکہ کے صدر کے لیے انتخابات میں اپنا صدارتی امیدوار نامزد کرنے کا موقع ہے، جیسا کہ وائس آف امریکہ کے لیے کین فربو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آئیووا میں بہت سے ووٹر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ ڈیموکریٹس میں کون امیدوار نومبر کے انتخابات میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے پائے گا، تاہم وہ خوش ہیں کہ یہ موقع ان کی ریاست پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث بنا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا کوئی موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، جیسے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے۔ دراصل یہ ورماؤنٹ کے ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز کی انتخابی مہم کی ایک تقریب ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ارکان صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان میں 4 ممتاز امیدواروں میں سے ایک برنی سینڈرز بھی ہیں۔ اتوار کے روز اس تقریب میں ہر طرف موسیقی تھی، سینڈرز کے جھنڈے لہرا رہے تھے، مگر خود سینڈرز وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ دیگر امریکی سینیٹرز کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں شریک تھے۔ ان کے ساتھ دیگر صدارتی امیدوار ایمی کلوبچر، الزبت وارن اور مائیکل بینٹ بھی تھے، اور اسی وجہ سے انہیں آئیووا میں انتخابی مہم چلانے کا وقت نہیں ملا۔ ٹیموتھی ہیگل یونیورسٹی آف آئیووا میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں
In Iowa, we like to see the candidates. That we like to see them a lot. In fact, that's the joke both here and in New Hampshire that they can't decide on a candidate.
آئیووا میں ہمیں امیدواروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، بلکہ ہم انہیں یہاں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں اور نیو ہیمپشر میں مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے امیدوار کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک آدمی سے 4-5 مرتبہ پوچھ نہ لیں۔ ہیگل کہتے ہیں کہ جو امیدوار آئیووا سے باہر رہے وہ اپنے نائبین پر انحصار کر رہے تھے کہ وہ ووٹروں کو کاکس میں آنے پر مجبور کر سکیں گے۔ ٹیموتھی ہیگل مزید کہتے ہیں
And they have to reach 15% to be considered viable as a group. If they're not viable as a group, then they have to
اور ایک گروپ کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ان کا 15% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کا گروپ قائم نہیں رہتا تو انہیں دوبارہ منظم ہونا پڑتا ہے۔ ڈیوڈ سکڈمور ڈریک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں
In a second round, choose a different candidate.
اور پھر دوسرے مرحلے میں میں مختلف امیدوار کا انتخاب کروں گا۔ آئیووا کاکس کی ایک ووٹر آبری کرسٹنسن کہتی ہیں
It's a little intimidating just because there's a lot of opinions being thrown around but I think it's healthy and as long as nobody gets too angry during the process.
یہ کچھ پریشان کن ہے کیونکہ بہت سے نظریات گردش کر رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک صحت مندانہ ماحول ہے۔ اگر کوئی اس عمل کے دوران برہم نہیں ہوتا تو ایک معلوماتی تجربہ ضرور ہے۔ آبری کرسٹنسن برنی سینڈرز کی حامی ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتی ہیں کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے آئیووا ریاست اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
It's really kind of fascinating for Iowa to be a spotlight just because we're one of the states that's overlooked.
آئیووا کے لیے یہ واقعی بہت دلکش بات ہے کہ سب کی توجہ اس پر ہے اور ہم ان ریاستوں میں سے ایک ہیں جن پر نظریں لگی ہیں۔ تھامس واکر آئیووا کے شہر ویسٹ ڈیموئنز میں کاکس ووٹر ہیں۔
I think it's nice though the people of Iowa do have a word. I know we're right in the middle of the country. People just think of us as like a corn state or a farmer state.
میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آئیووا کے لوگوں کی رائے اہم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم ملک کے وسط میں ہیں، لوگ ہمیں مکئی کی یا کسانوں کی ریاست سمجھتے ہیں، مگر یہاں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری ایک آواز ہے جو کافی بلند ہے اور ہم یہی دکھانے جا رہے ہیں۔ ٹام ملسیک آئیووا کے سابق گورنر اور امریکی وزیر زراعت ہیں۔
We are the most experienced state at beginning this process. We are the state that understands and appreciates retail politics. We are the state that understands our job.
کہتے ہیں اس عمل کے آغاز کے لیے ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ریاست ہیں۔ ہم وہ ریاست ہیں جو کھلی سیاست کو سمجھتی اور سراہتی ہے. ہم وہ ریاست ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کام کسی فاتح کا انتخاب کرنا نہیں، ہمارا کام اس عمل کو محدود بنانا ہے تاکہ باقی ملک کے پاس چھان پھٹک کے لیے کم مگر اچھے متبادل ہوں. چھان پھٹک کا عمل آیووا میں نامزدگی حاصل کرنے والے امیدوار کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد توجہ نیو ہیمپشر کے ووٹروں پر مرکوز ہو جائے گی، جہاں ایک ہفتے بعد ابتدائی ووٹنگ ہوگی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.